اسلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ ناظرین، آئین پاکستان کی روح سے ریاست اپنے منتخب نمائندگان کے ذریعے جمہوریت، آزادی، برابری، برداشت اور معاشرتی انصاف کے اصولوں پر اسلام کے واضح احکامات کے مطابق عمل پیرا رہنے کی پابند ہے، اور ہمارے آئین کی روح سے ہی یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ پاکستانی کامیاب ہوں، اقوام عالم میں سرخرو ہوں اور بین الاقوامی امن و ترقی، انسانیت کی خوشی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں بدقسمتی سے کہ بطور قوم اب تک اقوام عالم میں اپنے اصل مقام، ملکی ترقی اور انسانیت کی خوشحالی کے حوالے سے ہم جستجو کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہماری کارکردگی بہرحال مثالی سے بہت دور معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اسلامی ملک جس کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، جہاں حکمران مسلمان ہیں، جس کا آئین و قانون قرآن و سنت کا تابع ہے، وہاں معاشرتی انصاف، برابری، برداشت، فلاح اور خوشحالی کے اشاریے مایوس کن کیوں ہیں؟ اور حالات کی وہ تبدیلی جس کی اب قوم خواہش مند ہے اور موجودہ حکمران دعوے دار ہیں، وہ تبدیلی کیسے ممکن ہوگی؟ اس پر آج ناظرین ہم پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے معروف عالم دین اور مفسر قرآن جناب جاوید احمد غامدی صاحب کو۔ غامدی صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ ہمارے لیے وقت نکال رہے ہیں۔
وعلیکم السلام۔
غامدی صاحب، میں چونکہ ابتدائی میں اس تبدیلی کی خواہش پر میں نے بات سمیٹی ہے، تو میں یہیں سے آغاز بھی کرنا چاہوں گا۔ قوم کی حالت اگر بدلنی ہے تو یہ فرمائیے کہ قرآن کی روح سے اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ ایک قوم نے ظاہری بات ہے اس کو جن حکمرانوں کی سوچ بہتر لگی انہیں اب منتخب کر لیا ہے، تو یہاں قوم کی ذمہ داری ادا ہو گئی جس کی شرط ہے کہ اپنی حالت کی خود فکر کرنا، یا اب اس سے آگے بھی قوم کا ہی امتحان ہے؟
ہر حال میں قوم ہی کا امتحان ہے۔ قومیں محض تبدیلی کی خواہش سے تبدیل نہیں ہوتی، اس کے لیے ان کو اپنی تہذیب نفس کرنی ہوتی ہے، اور یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قوم میں جو لوگ اللہ تعالیٰ رہنمائی کے لیے پیدا کرتا ہے وہ صحیح جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ کریں۔ ہم اگر اپنی قوم کا جائزہ لیں تو اس میں دانشور بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو سیاستدانوں میں اقتدار کے منصب تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کی تہذیب نفس کے لیے اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں، یعنی قوم کو کیسے سوچنا چاہیے، قوم کو چیزوں کو کیسے دیکھنا چاہیے، قوم کو فیصلے کرتے وقت کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، دور حاضر کا کیسا شعور قوم میں ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں اگر بتائی نہیں جائیں گی، سمجھائی نہیں جائیں گی، تعلیم اور تربیت کا حصہ نہیں بنیں گی، تو محض تبدیلی کی خواہش سے تبدیلی نہیں آئے گی۔
خالد صاحب، لیکن جو صاحب اختیار ہیں اب ان پر اختیار کس کا چلے گا؟ قوم نے تو ان کو منتخب کر دیا ہے 5 سالوں کے لیے، اور ظاہری بات ہے ان کے دعووں اور وعدوں کی بنیاد پر منتخب کیا ہے، سو اب قوم کو 5 سال صبر کرنا ہے، یا اس قوم کے پاس یہ اختیار ہے احتجاج کا، احتجاجی سیاست کا؟ وہ پھر انتشار تو نہیں شمار ہوگی اگر ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے؟
جمہوری اصولوں کے مطابق اگر اپنی بات کہی جائے، احتجاج بھی کرنا پڑ جاتا ہے، وہ بھی کیا جائے، تو اس سے کبھی انتشار پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت جو فیصلہ ہوا ہے، قطع نظر اس کے کہ کوئی اس کو غلط کہتا ہے صحیح کہتا ہے، اس میں بڑا توازن ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو ایک پورے صوبے ہی میں ایک دوسری پارٹی کے پاس حکومت ہے، بڑی طاقتور اپوزیشن ہے، یہ اپوزیشن جن 2-3 پارٹیوں سے مل کر بنی ہے، ان کی ایک پوری تاریخ ہے، اس کی اپنی قیادت ہے، تو اگر یہ سب چیزیں میسر ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے سڑکوں پر آ کر کوئی انتشار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اداروں میں بیٹھ کر، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، اپوزیشن کی مشترکہ جدوجہد کے ذریعے سے، اور پھر پرامن ذرائع سے اگر آپ احتجاج بھی کرتے ہیں، جلسہ بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، تو یہ سب باتیں حاصل کی جا سکتی ہیں. دنیا کی جمہوریتوں میں یہ سب کام اسی طرح ہوتے ہیں. انسان نے بڑی مشکل سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ پرامن ذرائع سے حکومت کی اصلاح کی جائے. یہ صرف انتخابات کے موقع پر نہیں ہوتا, یہ ایک مسلسل عمل ہے. لیکن اگر آپ راستے بند کر دیں گے, آپ حکومت کو چلنے نہیں دیں گے, آپ شہروں کو کفل لگا دیں گے, تو یہ انتشار ہے. اس کی نہ مذہب اجازت دیتا ہے, نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہے, نہ اس وقت قوم اور ملک کے حالات اس کا تحمل کر سکتے ہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. البتہ وہ تمام راستے جو جمہوری روایات کے مطابق اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے. حکومت کو وقت دینا چاہیے, اس کے سامنے رہنمائی کے اصول رکھنے چاہیے, اس کے اقدامات کا جائزہ لینا چاہیے, ہر سطح پر اپنی بات اس کے مقابل میں کہنی چاہیے. یہ کام اپوزیشن کو بھی کرنا ہے, صحافیوں کو بھی کرنا ہے, دانشوروں کو بھی کرنا ہے, علماء کو بھی کرنا ہے, اور تمام جمہوری ذرائع سے کام لے کے کرنا ہے. اس میں کوئی معنی نہیں ہے, نہ بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے کوئی معنی ہے اور نہ دین کے لحاظ سے کوئی معنی ہے.
بالکل ٹھیک. تو غامدی صاحب, اب اس سے سوال پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا آئین ظاہری بات ہے جمہوریت کا ضامن ہے, اور آئین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کی روح سے ریاست پابند ہوگی اس کے نفاذ کی. سو یہ اکثریت کی رائے, کیا اس کی بھی اسلام میں ایک خاص مقام اور اس کا بھی ایک تقدس ہے, اور اس تقدس کا پھر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پارلیمان پر اور آئین کی عملداری پر کیسے ہوگی, یا یہ صرف دنیاوی معاملات کی ایک شکل ہے, موجودہ آئین, موجودہ پارلیمان اور ان کا تقدس یا قابل عزت ہونے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے؟
اس کا غیر معمولی تقدس ہے. قرآن کی اصطلاح میں یہ آئین ایک قومی میثاک ہے, ہم سب اس کے پابند ہیں. قرآن مجید نے ہمیں ایک بنیادی اصول بتایا ہے کہ اوفو بالعقود, جب کوئی میثاک کوئی عہد وجود میں آ جاتا ہے, وہ خدا کے ساتھ وجود میں آ جائے, تو اس کی بھی لفظ اور معنی ہر لحاظ سے پابندی کرنی چاہیے. وہ قوموں کے درمیان میں وجود پہ آ جائے تو اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے. کوئی قوم اس طرح کا کوئی میثاق ترتیب دے جس کو کہا جاتا ہے, تو اس کو بھی ایک مقدس دستاویز سمجھنا چاہیے. یہ تقدس اس اعتبار سے نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, یہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کا سب احترام کریں گے, اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی, اس کے مطابق معاملات ہوں گے. میں اس میں جو بنیادی اصول اختیار کیا گیا ہے جمہوریت کا, اس کو اسلام ہی کی تعلیمات کا اثر سمجھتا ہوں. قرآن نے یہ اعلان کیا 14 صدی پہلے کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظم بندوق کے زور پر قائم نہیں ہوگا, کسی طبقے کے زور پر قائم نہیں ہوگا, کسی عالم کے زور پر قائم نہیں ہوگا, وہ لوگوں کی رائے پر مبنی ہوگا, ان کے مشورے پر مبنی ہوگا. یہی نظام ہم نے اختیار کیا ہے, اس کے میکنزم میں خرابیاں ہو سکتی ہیں, وہ ہم کو مل کے دور کرنی ہے, لیکن اس کا لازمی نتیجہ, اس کی کرولری یہ ہے کہ اکثریت سے جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو سب اس کو تسلیم کر لے. اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حق ہو گیا ہے. حق اور باطل کا فیصلہ اکثریت سے نہیں ہوتا, نزاع کا فیصلہ اکثریت سے ہوتا ہے. یعنی جب ایک معاملے کی انٹرپریٹیشن میں, تعبیر میں, سمجھنے میں اختلاف ہو جائے گا تو نزاع کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ وہ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان کے کر لیا جاتا ہے. اور جمہوریت میں بھی اور اسلام کی اصولوں میں بھی اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس پہ تنقید کریں, اس فیصلے کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں. جب رائے عامہ کی اکثریت آپ کی بات کو مان لے گی تو وہ فیصلہ تبدیل ہو جائے گا. تو یہ ایک عملی طریقہ ہے جو قرآن نے تجویز کیا. اس وقت یہ اصول کی حیثیت سے تجویز کیا گیا, آہستہ آہستہ دنیا نے اس کو ایک نظام میں تبدیل کر کے اب مان لیا ہے. ہمیں بھی اس کی پوری پابندی کرنی چاہیے.
ناظرین, جاوید احمد غامدی صاحب سے ہماری گفتگو ابھی جاری ہے. تبدیلی سے ہی جڑا آپ سوال, غامدی صاحب, آپ ظاہری بات ہے اس کی دعوت بھی دیتے ہیں اور اس پر زور بھی دیتے ہیں کہ ہمیں مذہبی فکر کی تشکیل جدید کی بھی ضرورت ہے. تو یہ فرمائیے کہ اس سے ہمیں فی زمانہ کیا حاصل ہوگا, اور اس تشکیل جدید کے لیے ہمیں جس اتفاق کی اور کشادہ دلی کی ضرورت ہوگی وہ راہ بنے گا کیسے, وہ راہ ملے, گنجائش کیسے پیدا ہوگی اس کی؟ غامدی صاحب,
پہلی چیز تو جو اس معاملے میں سمجھنے کی ہے وہ تشکیل جدید کی ضرورت ہے. میں نے کئی مرتبہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک چیز ہمارا مذہب ہے, وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کا نام ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہ میں داخل کر سکتا ہوں نہ کوئی اور داخل کر سکتا ہے. وہ خدا کی ابدی ہدایت ہے جو ہمیں قیامت تک کے لیے دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے. لیکن اس مذہب کو, اس دین کو, اس ہدایت کو انسان سمجھتے ہیں. یہ جو سمجھنے کا عمل ہے اس سے مذہبی فکر یا ریلیجیس تھاٹ پیدا ہوتا ہے. تو اصل میں جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی فکر جو کچھ بھی پچھلے 1200-1300 سال میں وجود پذیر ہوا ہے وہ انسانی کام ہے, اور انسانی کام کبھی ابدی نہیں ہوتا. اس میں غلطیاں ہوتی ہیں, وہ زمانے سے متاثر ہوتا ہے, وہ حالات کے تابع ہوتا ہے, اس میں بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو کسی قوم کی ثقافت, تہذیب اور کلچر سے متعلق ہوتی ہیں. اس میں بعض اوقات قوموں کے مزاج اور ان کی افتاد طبع کے اثرات آ جاتے ہیں. تو جب زمانہ تبدیل ہو جائے تو پھر اس, یعنی مذہب نہیں, اس مذہبی فکر یا ریلیجیس تھاٹ کی تشکیل جدید, ریکنسٹرکشن اور ری فارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ضرورت ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت ہے. میں اس وقت اس کو مسلمان امت کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں, اور بار بار میں نے توجہ دلائی ہے کہ ہماری تاریخ میں جس شخصیت نے سب سے بڑھ کر اس جانب متوجہ کیا وہ علامہ اقبال تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کیا کر سکے کیا نہیں کر سکے, لیکن انہوں نے اس کی بھرپور کوشش کی اور یہ تعبیر دی ہمیں کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, یہ ہماری ضرورت ہے. یہ جب آپ ریاست سے مذہب کو متعلق کرنے کی کوشش کریں گے یا اجتماعی معاملات سے متعلق کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناگزیر ضرورت بن جائے گی. ایک فرد تو ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اس کو ملے, کوئی حنفی ہو گیا, کوئی شافعی ہو گیا, وہ گزار لے جائے, لیکن کیا قومیں یہ کام کر سکتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتی. اس لیے اگر آپ دین پر اجتماعی زندگی میں عمل کا فیصلہ کریں گے تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے, اس کو پہلے پورا کرنا چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ کیا اس وقت حالات اس کے لیے سازگار ہیں, ہمارے لوگ اس کو قبول کریں گے. میرے نزدیک جتنے حالات اس وقت سازگار ہیں کبھی نہیں ہوئے. عالمی سطح پر ہماری نوجوان نسلوں کو, ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو اس ضرورت کا احساس ہو گیا ہے. یہ چیز اب بڑے پیمانے پر زیر بحث ہے. یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی قوم کو اس ضرورت کا احساس دلائیں, یہ کام کر کے دکھائیں, اور پھر جہاں جہاں اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں ان کا تجربہ کریں. اس سے اس میں پرفیکشن آئے گی, یہ کمال کو پہنچیں گے, ان کی خامیاں دور ہوں گی. کیونکہ جب ہم ریکنسٹرکشن کا کام کریں گے تو یہ پھر ایک انسانی کام ہوگا. اس انسانی کام کو بھی آپ کرنے کے بعد اس پر کفل نہیں لگا سکتے. ہمیں اصل میں ایک رجحان پیدا کرنا ہے کہ ہم مسلسل ایک زندہ قوم کی حیثیت سے, اور ہمارے دانشور, ہمارے علماء اس مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کا کام کرتے رہے. میں تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ اصل میں جو کچھ بھی فکر انسان پیدا کرتا ہے ہر دائرے میں اس کی ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے. خواہ وہ طب کا فکر ہو, خواہ وہ سائنس کا فکر ہو, خواہ وہ سماجی سائنس کا فکر ہو, جہاں جہاں پر بھی انسانی فکر ہے اس کے لیے ریکنسٹرکشن ہوا اور پانی کی طرح زندگی کی ضرورت ہے. تو ایسے ہی یہ مذہبی فکر کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہم کو بھرپور جدوجہد کرنی ہے.
بالکل ٹھیک غامدی صاحب. آگے چلتے ہوئے ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب, وہ ظاہری باتیں فرماتے ہیں کہ ان کی جو انسپریشن ہے وہ ریاست مدینہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ایک انسانیت کا نظام ملا, ایک فلاحی ریاست کا کانسیپٹ وہاں سے جنم لیتا دکھائی دیتا ہے. تو ذرا ہمیں فرمائیے کہ عصر حاضر میں ریاست مدینہ کی امپلیمنٹیشن خصوصاً پاکستان کے حالت میں کیا ہوگی, رہنما اصول ہیں کیا جو اس وقت پاکستان میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے؟
یہ ہمارے ہاں اس طرح کی تعبیریں سیاسی طور پر اختیار کر لی جاتی ہیں اور بہت زیادہ ان پر لوگ غور نہیں کرتے. تاہم ریاست مدینہ اس لحاظ سے ہمارے لیے ایک روشنی کا منار ہے کہ وہ ایک پیغمبر, خدا کے آخری پیغمبر کی قیادت میں وجود پذیر ہوئی تھی. तो उसके मेरे नजदीक तीन बुनियादी पहलू हैं जो दुनिया के लिए अबदी हिदायत का मौजू बन गए हैं। एक बहुत बुनियादी चीज जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रियासत में सामने आई, वो लोगों के माबैन इंसाफ, मुसावात और बराबरी का जहूर है। ये बहुत गैर मामूली चीज थी, उस जमाने में कोई इसका तसव्वुर नहीं कर सकता था। इसी का आखिरी मुजाहरा उस वक्त हुआ जब हज्जतुल विदा के मौके पर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अब तुम सब आदम की औलाद हो और इस लिहाज से कोई किसी पर बर्तरी नहीं रखता, गोरे और काले में, सुर्ख और सफेद में कोई इम्तियाज नहीं किया जा सकता, सब इंसान एक ही सतह पर भाइयों की हैसियत से दुनिया में रहेंगे। इसी तरह से एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेह होना, इसकी नहायत शानदार रिवायात उसमें कायम की गई। ये दूसरी बड़ी चीज थी। और तीसरे ये कि ऐसे लोग उसमें हुक्मरान हुए, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खैर खुदा के आखिरी पैगम्बर थे, बाद में खुलफाए राशिदीन की सूरत में भी, जिनके यहाँ इज्तिमाई अखलाकियात मुजस्सम हो गई। यानी हम तसव्वुर करते थे या गुफ्तगू करते थे कि इज्तिमाई अखलाकियात क्या होती है, उन्होंने अपने वजूद में उसकी तजसीम करके दिखा दी, गोया अखलाकियात के तसव्वुरात का जसदी जहूर हो गया। तो ये मेरे नजदीक तीन बड़ी बुनियादी चीजें हैं और ये हर एक के लिए एक पैगाम है, मशरिक हो, मगरब हो, आज की दुनिया हो, आने वाली दुनिया हो। अगर तो यही मकसूद है और वजीर आजम साहब यही कहना चाहते हैं तो ये बड़ी मुबारक बात है, जरूर इस चीज को मलहूज रहना चाहिए। अगर ये बराबरी की सतह पर, जैसे कि मैं तवज्जो दिलाता हूं कि हमारी इस मुल्क की बुनियाद एक कौमी रियासत की हैसियत से रखी गई थी, वतन की बुनियाद पर कायम होने वाली कौमी रियासत का बुनियादी उसूल यही है कि इसमें मजहब, रंग, नस्ल किसी बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होगी, इसके तमाम शहरी बराबर के शहरी होंगे। तो अगर इसकी जमानत दी जाती है और हमारे दस्तूर में भी इसके लिहाज से अगर कोई चीज सही नहीं है तो उसको दुरुस्त किया जाता है, कवानीन में भी अगर इस तरह की कोई अदम मुसावात है तो उसको भी दूर किया जाता है, तो मैं समझूंगा कि ये मदीने की रियासत की तरफ एक पहला बुनियादी कदम है। इसी तरह अगर एहतसाब को सियासत और इंतकाम का मौजू बनाने की बजाय एहतसाब खेश से उसकी इब्तदा की जाती है, मेरा एहतसाब, मैं मनसब पर खड़ा हूं, सबसे पहले मुझे हर तरह के एहतसाब के लिए पेश करना है, तो ये भी एक बड़ी मुबारक बात होगी। और इसी तरह अगर इससे आगे बढ़कर आला अखलाकी उसूल हुकूमत के नज्म में नजर आते हैं, हुक्मरानों की अपने वजूद में नजर आते हैं, वजारतों में नजर आते हैं, तो बेशक ये बड़ी काबिले तहसीन बात है, लेकिन मदीने की रियासत एक कबायली तमद्दुन में कायम हुई थी। आप इदारे वहां से नहीं ले सकते, आप ढांचा वहां से नहीं ले सकते, उसके लिए आपको जदीद मगरबी रियासतों की तरफ देखना होगा जिसमें इन्हीं उसूलों को निजाम में तब्दील कर दिया गया है। वो असल में अल्लाह के दीन ही की सिखाई हुई तालीमात है जो कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से, कहीं हजरत मसीह के जरिए से और कहीं अच्छे मुफक्किरीन के जरिए से दुनिया में आम हुई है, और मगरबी मुआशरे में, मगरबी इज्तिमाइयत में उनका एक निजाम की शक्ल में जहूर हुआ है। इन अकाउंटेबिलिटी कैसे होनी है, एहतसाब के इदारे कैसे वजूद में आने हैं, लोगों को अपने आप को कैसे पेश करना है, तो इसके लिए उधर देखना चाहिए क्योंकि ये चीजें आपको रियासत मदीना में नहीं मिलेंगी।
आपने फरमाया इंसाफ और बराबरी, ये हमें रहनुमा उसूल रियासत मदीना से मिलते हैं। तो जब हम बराबरी की बात कर रहे हैं गामदी साहब, तो इस बहस में फिर अकलियत की गुंजाइश या अकलियत का तयन करना ये क्यों जरूरी रह जाता है जब हम बात बराबरी की कर रहे हैं? और हमारे वजीर आजम खुद फरमाते हैं कि एक खलीफा हमारे फरमाते थे उस वक्त कि एक कुत्ता भी मर जाए तो मैं खुद को जिम्मेदार समझूंगा उसका। तो ये बराबरी का उसूल क्या है और इस्लाम में ये अकलियत के ऊपर तारीफ और बहस क्या, हमें रहनुमा उसूल क्या मिलते हैं इस बारे में?
बराबरी हर सतह की बराबरी है, इस्लामी उसूल भी यही है, इल्म अकल भी यही कहते हैं, मुसलमा अखलाकियात भी यही कहती है। इसका मतलब यह है कि जब आप एक कौमी रियासत कायम करते हैं जैसे कि पाकिस्तान है, तो आपको किसी किस्म की तफरीक का हक नहीं है। यही वो बात थी जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त को लोगों को बताने की कोशिश की थी بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ بہت بحث و نزاع کا باعث بن گئی، وہ یہی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس دنیا میں اقتدار بخشا ہے تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ فاتح ہیں اس ریاست کے، اور یہاں کی اقلیتیں جن کو آپ کہتے ہیں کیا وہ مفتوحین ہیں، یعنی یہ ملک کسی نے فتح کیا ہے اور یہاں کچھ اقلیتیں ہیں جن کو آپ کو حقوق دینے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ قومی ریاست کے طور پر وجود میں آیا ہے، یہ سب لوگ جو اس میں رہتے ہیں برابر کے شہری ہیں، ان کے درمیان قانون کی سطح پر، آئین کی سطح پر کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ ان کو اقلیت کہنا بھی بالکل غلط ہے، میں اس تعبیر ہی کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اقلیت کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم یا مذہبی بنیاد پر تفریق کر رہے ہیں، یا نسل کی بنیاد پر تفریق کر رہے ہیں، یا رنگ کی بنیاد پر تفریق کر رہے ہیں، اس تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ بالکل برابر کے شہریوں کی حیثیت سے اس ملک میں ہیں، اس کے باشندے ہیں، یہ کہیں باہر سے نہیں آئے، یہ صدیوں سے، نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ان کے مابین آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ فاتح اور مفتوح کا تعلق پیدا کریں یا ان کے اوپر کوئی چیز ٹھوسنے کی کوشش کریں۔ یہ سب برابر کی سطح پہ شریک ہوں گے، مل کر ایک نظم حکومت بنائیں گے، اکثریت کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، اسی بنیاد پر قانون سازی ہوگی۔ تو میرے نزدیک تو اقلیت کا لفظ بھی ہماری لغت سے نکل جانا چاہیے۔
آپ کی بات کٹ رہی، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ابھی ہم نے خود بات کی اور آپ نے اس پہ رہنمائی فرمائی کہ اکثریت کی رائے کا ایک تقدس ہے اسلامی نظام میں بھی، اور ظاہری بات ہے اس کے نتیجے میں ہمارا آئین ہے، پارلیمان ہے۔ سو اکثریت کی جو رائے ایک آئینی ترمیم کی صورت میں واضح ہو جائے، پارلیمان کی رائے بن جائے، تو پھر اس کا احترام لازم نہیں ہو جائے گا تمام شہریوں پر؟
اگر آپ اکثریت کی بنیاد پر کوئی غلط فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ عملاً مانا جائے گا، اس سے بغاوت نہیں کی جائے گی، لیکن اس پر تنقید کا حق قائم رہے گا۔ اکثریت حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرتی، وہ جزا کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثریت کے اصول پر بعض فیصلے غلط ہوئے ہیں، ان پر تنقید کرنا میرا، آپ کا، ہر شخص کا جمہوری حق ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کے یہ طے کیا جاتا ہے کہ آئین جیسی دستاویز میں بھی جب موضوع ہوگا ترمیم کر دی جائے گی۔ تو اس لیے اکثریت کی رائے کو یہ تقدس حاصل نہیں ہے کہ اس پر تنقید نہیں ہو سکتی، اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تنقید بھی ہوگی، اختلاف بھی ہوگا، اس کو جو تقدس حاصل ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس سے بغاوت نہیں کی جائے گی، نظم و نسق کو خراب نہیں کیا جائے گا، فیصلے کو مانا جائے گا عملی طور پر۔ عملاً یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر میں عدالت میں پیش ہوا ہوں اور ایک عدالتی نظام میں مجھ پر قتل کی سزا نافذ کر دی گئی ہے، تو اس سے قطع نظر کہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، وہ سزا نافذ ہو جائے گی، لیکن مجھے اس پر تنقید کا حق ہے، اس کو تبدیل کروانے کی جدوجہد کا حق ہے، یہ تمام حقوق مجھے حاصل رہیں گے۔ تو اکثریت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حق تنقید ختم ہو گئے۔
بالکل ٹھیک۔ تو غامدی صاحب، آپ نے چونکہ اس میں احتساب کو بھی بتایا کہ بہت رہنما اصول ہمیں ملتا ہے اس ریاست سے مدینہ کی، سو ذرا احتساب اور محتسب کے معیار کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اب ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ یہ دونوں ہی چیزیں متنازع بن جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان کی عزت ایٹ سٹیک آتی ہے، پھر ان کے سیاسی کریئر ایٹ سٹیک آ جاتے ہیں۔ سو اب کسی محتسب کے معیار پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی کتنی گنجائش ہے اس کی؟
میں نے تو اس میں بھی جو تعبیر استعمال کی تھی وہ احتساب خیش ہے، یعنی ریاست مدینہ دوسروں کا احتساب اتنا نہیں کرتی تھی جتنا اپنا کرتی تھی۔ حکمران خود اپنے آپ کو احتساب کے سامنے ہمیشہ پیش کرنے کے لیے تیار رہے، یہ اس کی روح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو جدید دور میں ادارے بنانے ہوں گے، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ادارے پہلی بار ہم بنانے جا رہے ہیں؟ اس وقت دنیا کے مہذب ممالک میں صدیوں کے تجربے سے یہ ادارے بنائے گئے ہیں، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے قوانین کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس وقت جو آپ کا آئین بنا ہوا ہے، جو ہماری قانونی روایت قائم ہے، یہ بھی دنیا کے تجربات سے پیدا ہوئی ہے۔ کبھی خلا میں بیٹھ کر آپ کوئی چیز نہیں بناتے، تو اس کا مطالعہ کیجئے۔ اور اسلام بھی یہ چاہتا ہے اور دنیا کی اخلاقیات بھی یہ چاہتی ہے کہ جو ادارہ آپ بنائیں اس کے اندر کوئی انتقام کی خو نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا جائے وہ سوسائٹی کا گل سرسبد ہونے چاہیے، علمی اخلاقی لحاظ سے بلند ترین معیار کے لوگوں کو اس منصب پر فائز کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا نے اداروں کی صورت میں تبدیل کر دی ہیں، یہ ادارے یورپ میں موجود ہیں، یہ امریکہ میں موجود ہیں، یہ دنیا کے مہذب ممالک میں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر ہمہ وقت قوانین پر نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم نے ایک ادارہ بنا دیا ہے تو اس کا ریویو یہ ہر حال میں ہوتے رہنا چاہیے تاکہ غلطیاں سامنے آئیں اور ہم ان کی اصلاح کریں۔ اس وقت تک جو احتساب کے ادارے بنے ہیں وہ تو عامروں نے اپنے مقاصد کے لیے بنائے ہیں اور انہی کے مقاصد کے لیے بدقسمتی سے وہ استعمال ہوئے ہیں، کبھی وہ عامر سامنے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔
بالکل ٹھیک۔ تو غامدی صاحب، اس وقت پاکستان میں ایک بحث مہاجرین کی پاکستان میں حیثیت، خصوصاً مہاجرین کی اولادوں کی پاکستان میں حیثیت کو لے کر ہو رہی ہے، خصوصاً ان لوگوں کے حوالے سے جو افغانستان یا بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، سو اس بارے میں اسلام کی روح سے کیا احکامات ہیں؟ پاکستان کا اپنا جو قانون ہے امیگریشن سٹیزن ایکٹ 1951 کا، اس کی روح سے تو پیدائش اگر پاکستان میں ہوئی تو آپ شہری شمار ہوں گے، اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟
یہ تو بڑی صحیح بات ہے، جب پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے یا پاکستان امریکہ میں ہوئی ہے تو اس طرح کے کسی شخص کا حق شہریت اس وقت کی دنیا بھی اگر آپ نہیں مانیں گے تو اس کو اخلاقی اصولوں کے خلاف قرار دے گی۔ لیکن میں تو اس سے آگے جاتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام کی روح سے یہ زمین خدا کی زمین ہے، اس میں ہر انسان کو نقل مکانی کا پیدائشی حق حاصل ہے۔ یہ جو ہم نے ریاستیں بنائی ہیں قوم، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان قومی ریاستوں کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ نقل مکانی کے اس بنیادی حق کا انکار کر دے۔ یہ حق کا انکار پچھلے کوئی 100-150 سال میں ہوا ہے اور اس نے بدترین نتائج پیدا کیے ہیں، اس کے پیچھے کوئی علمی اور عقلی استدلال نہیں ہے، یہ ایک بے بنیاد تحکم ہے۔ آخر 200 سال پہلے آسٹریلیا کے بر اعظم میں جانے والے اگر وہاں آباد ہونے کا حق رکھتے تھے تو میں یا آپ آج کیوں رکھتے؟ تو میرے نزدیک تو اس سے بلند ہو کے ساری دنیا کو یہ ماننا چاہیے کہ کسی بھی انسان کو نقل مکانی سے نہیں روکا جا سکتا، جب وہ نقل مکانی کر کے جائے تو پھر آپ کو لازماً وہ قوانین بنانے چاہیے کہ ایک موضوع معقول مدت میں اس کو ریاست کی سٹیزن شپ یا شہریت مل جائے۔ یہی مہذب قوموں کا شیوا ہے۔ یہ طریقہ جو مسلمان ملکوں میں خاص طور پر اختیار کیا گیا ہے کہ آپ 40-40 سال تک بیٹھے رہے اور آپ کے لیے شہریت کا دروازہ نہیں کھلتا، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، بنیادی انسانی اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ میں تو کسی حال میں بھی اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ورنہ دنیا میں صومالیہ وجود میں آئیں گے، ورنہ لانچوں میں لوگ مریں گے، ورنہ شام سے نکلنے والے لوگ باڑوں کے پاس کھڑے ہوں گے، بچوں کی لاشیں آپ کو ساحلوں پر ملیں گی۔ یہ بالکل غیر انسانی معاملہ ہے، راستے کھلے رہنے چاہیے، لوگوں کو آنا چاہیے، آپ صرف کسی مجرم کو روکے، ورنہ نقل مکانی انسان کے بنیادی حقوق میں سے۔
غامدی صاحب، آپ چونکہ فوکس کرتے ہیں، توجہ اور ترغیب دیتے ہیں اخلاقیات پر بات کرنے کی اور ان کو بہتر کرنے کی، اور یقیناً یہی اسلام کی منشا اور مزاج بھی ہے، لیکن ہم اس وقت ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست جس نہج پر ہے اور پھر اس کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، سو یہ اخلاقیات کی بحث عموماً دیکھا گیا کہ اسے صرف نظر ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ سو یہ سوشل میڈیا ہو یا سیاست میں کسی کو ایسے نام سے تعبیر کر دینا، ظاہری بات ہے جس کا مقصد کسی کو خوش کرنا نہیں ہے، تنقید کرنا ہوتا ہے، اب یہ آزادی اظہار رائے کے تحت اس کی گنجائش اور اجازت ہے یا اس کی بھی ممانعت ہے؟
ہر آزادی پر اخلاقی اصولوں کی قدغن لگی ہوئی، یہ انسانی فطرت کا بھی فیصلہ ہے اور مذہب کا بھی فیصلہ ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم قومی حیثیت سے ایک اخلاقی بحران میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ہاں اخلاقی اصول جس بڑے پیمانے پر پامال ہوتے ہیں اس سے وحشت ہونے لگ جاتی ہے ایک باضمیر انسان کو۔ اس کا سب سے زیادہ ظہور اس وقت سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے۔ جو سیاست پچھلے 5 سال میں نے دیکھی ہے उसमें अगर सबसे बढ़कर किसी चीज का शब और रोज मातम किया है तो वो यही अखलाकी इन्हिताद है। कुरान मजीद ने अपनी एक पूरी सूरा में जो सूरा हुजरात के नाम से है इन चीजों को एक एक करके बयान किया है। किसी पर झूठी तोहमत मत लगाओ, किसी की टो में मत रहो, किसी के यहाँ तजस्सुस करके मामलात को खराब मत करो, किसी का बुरा नाम ना रखो, एक एक चीज को लिया है और लेकर ये बताया है कि ये अखलाकियात हैं जो इंसानों के दरमियान वहदत मोहब्बत और मुद्दत पैदा करती है। हमारी सियासत में हमारी माशरत में इस वक्त इंतकाम का जहर घोल दिया गया है और इसमें जो लबो लहजे लोगों ने इख्तियार किए हैं और वो सिर्फ आम आदमी की बात नहीं है, लीडरों ने दानिश्वरों ने उलमा ने सख्त अफसोसनाक है। यानी मैं तवज्जो दिला दिला के थक गया हूं कि आप किसी के लिए कोई ऐसा लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुरान ने इससे रोका है, वला तनाबजु बिल अलकाब कहकर, जिसको वो अपने लिए पसंद नहीं करता। मैंने देखा कि बाज उलमा बाज दानिश्वर बाज यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर वो ये कहने के बजाय कि ये तहरीक इंसाफ का आदमी है इंसाफी कहेंगे, वो बजाय इसके कि ये कहें कि ये मुस्लिम लीग नून का आदमी है नून गुन्ने कहेंगे, वो बजाय इसके कि ये जमात इस्लामी का आदमी कहें तो जमातिये कहेंगे। ये सब चीजें तनावुज बिल अलकाब है, इससे नफरत पैदा होती है। हमें लोगों को ये सिखाना है कि खा वो आम आदमी है या वो लीडर है, वो अपने अंदर एहतियात और अपने अंदर तहजीब पैदा करें और कभी किसी का नाम ना रखें, कभी किसी चीज की तहकीक के बगैर उस पर इल्जाम ना लगाएं, जो कुछ कहें पूरी जिम्मेदारी के साथ कहें, फिर उसके नतायज भुगतने के लिए तैयार हो। तो ये तो बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। मैं तो इस पर खून के आंसू रोता हूं कि ये लीडर है, वो इकबाल ने कहा था कि ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, मेरा तो ख्याल ये है कि इनको देख के शैतान शर्माता है कि ये लबो लहजा ये अखलाकियात है जिसके साथ ये कौम की रहनुमाई करने के लिए निकले हैं, ये दानिश्वर ये रहनुमा ये सहाफी, कोई अखलाकी उसूलों की परवाह नहीं है। ये हर जगह इन उसूलों को हुकूमत करनी चाहिए, मेरे जमीर पर भी आपके जमीर पर भी, मेरी जुबान पर भी आपकी जुबान पर भी, मेरे कलम पर भी आपके कलम पर।
तो गामज़ब ये फिर अखलाकियात का अगर मामला है ये क्या काबिले गिरफ्त मामला है या ये फिर एक इख्तियारी मामला है? और मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं बसद एहतराम कि हमारे यहां ऐसी शख्सियात भी हैं जो बजाहिर बात इस्लाम की और मजहब की कर रही हैं लेकिन माजरत के साथ अखलाकियात से उनकी गुफ्तगू या आरी है या उसमें उसका कोई शायबा नहीं है। सो इस पर रियासत का रवैया क्या होगा? ये इख्तियारी मामला उनकी इख्तियार और सवाबदीद पर छोड़ा जाएगा, ये काबिले गिरफ्त है, इसकी सजा और पकड़ करेगी रियासत?
जब तक अखलाकी मामलात आपकी जात से मुतल्लक हो उस वक्त तक रियासत को उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जब वो दूसरों से मुतल्लक हो जाएंगे तो फिर या आप किसी की हक तलफी कर रहे होंगे या किसी की जान माल आबरू पर ज्यादती कर रहे होंगे, तो इसमें तो रियासत को कानून साजी भी करनी चाहिए। ये सब काबिल दस्तंदाजी पुलिस है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे की आबरू पर हमलावर होता है, इज्जत पर हमलावर होता है, तो रियासत को कानून साजी करनी चाहिए। रियासत की कानून साजी की दो बुनियादें हैं, हक तलफी को रोकने के लिए, जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती को रोकने के लिए। ये जहां भी होगी कोई दानिश्वर करे आलिम करे लीडर करे इसका मुआवजा होना चाहिए। वो अखलाकी पहलू जो आपकी जात से मुतल्लक है उनमें रियासत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आप बाजार में बैठ के मिलावट करेंगे तो आपका हाथ पकड़ा जाएगा और आपको जेल में डाला जाएगा।
बिल्कुल ठीक। और गांधी साहब इस वक्त मैं अगर बिल्कुल चूंकि हम अब इख्तितामी मरहले में हैं प्रोग्राम के, जाहिर बात है पाकिस्तान के मसाइल में इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा मसला हमारा माशी मसला है, हमारा मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है। सो इसका कोई आसान हल है? वजीर आजम अगर रहनुमाई ले रहे हैं रियासत मदीना से तो ये माशी मामलात की इसलाह हमें वहीं से कोई रहनुमा उसूल मिलेगा या इसके लिए भी हमें निजाम वजा करने के लिए जो मौजूदा मगरबी रियासतें हैं वहीं से कोई रहनुमाई या इमदाद के लिए रुजू करना पड़ेगा?
इस वक्त तो देखिए हम एक लंबे तजुर्बे से गुजर चुके हैं, इसमें बहुत से गलत फैसले हो चुके हैं माजी में, बहुत से गलत निजाम वजूद में आ चुके हैं, तो इसलिए फौरी तौर पर تو آپ کوئی بڑی تبدیلی انقلابی تبدیلی نہیں کر سکتے. لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ دونوں طرف دیکھنا ہوگا. اس معاملے میں چونکہ اسلام نے بھی رہنمائی کی ہے, اس کو بھی بہت سنجیدگی سے لوگوں کو دیکھنا چاہیے, اور دنیا میں بھی رہنمائی موجود ہے. بہت کچھ معیشت پر, اکانومی پر کام ہوا ہے دنیا میں, اس میں بہت بڑے بڑے مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں. دنیا میں کس طرح یہ معاشی عمل چلتا ہے اس کے اوپر لوگ نے بڑی غیر معمولی چیزیں لکھی ہیں. تو دونوں سے استفادہ کرنا ہوگا. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے, میں اس لیے اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ دوسرے پہلو کے بارے میں تو بہت ماہرین موجود ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے, اور دنیا میں اس کے بہت اچھے ماڈل بھی موجود ہیں جن کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. وہ ضرور کرنا چاہیے, اور جیسے کہ اس کے لیے ایک اچھی ٹاسک فورس بنائی گئی ہے, یہ اچھا اقدام ہے. لیکن اسلام کے پہلو سے میں چند باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. دیکھیے, معیشت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ نظم حکومت قائم کرتے ہیں تو آپ کے پاس وسائل کہاں سے آئیں گے. تو اگر آپ دیکھیں تو پہلی بات جو اسلام نے ہم کو بتائی وہ یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتی. یہ خدا نے ایک عطیے کے طور پر انسانیت کو دی ہے, یہاں انسانوں کو آباد کیا ہے. جب آپ ایک قومی ریاست کا نظم قائم کرتے ہیں تو لازماً یہ اجتماع کے پاس چلی جاتی ہے. اس کے اوپر آپ کو خراج عائد کرنے کا حق ہے, اور یہ ضرور کرنا چاہیے. ریاست مدینہ نے اور بعد میں خلفائے راشدین نے اپنے لیے خوشحالی کا یہی سبب تلاش کیا تھا. اس کی رہنمائی خود قرآن نے سورہ حشر میں دی. بہت بڑے علاقے جب مفتو ہو گئے تو یہ کہا گیا کہ یہ زمین اب اصل میں اجتماع کی زمین ہے, اس زمین کو آپ نجی ملکیت میں نہیں دیں گے, اس کے استعمال کا حق لوگ حاصل بھی کریں گے, اس استعمال کے حق کو فروخت بھی کریں گے, میراث میں منتقل بھی کریں گے, لیکن اس پر ریاست کو یا نظم حکومت کو خراج کریں گے. تو میرے نزدیک اس پر کبھی لوگوں نے توجہ نہیں کی. یہ بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے, اور اس میں دھوکہ دینے, فریب دینے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر ایک ایک فرد شریک ہوتا ہے, کیونکہ جھونپڑی والے نے بھی بہرحال خدا کی زمین کو استعمال کر کے جھونپڑی ڈالی ہے. تو آپ اس پہ خراج عائد کیجئے. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق حکومتوں سے چھین کے زکوٰۃ کے بارے میں یہ بتایا کہ اللہ کا مقرر کردہ ٹیکس یہ ہے, تمہیں یہی لینا چاہیے. اس کا بھی ہمارے ہاں مطالعہ نہیں کیا گیا, اس کو چیریٹی سمجھ لیا گیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نہ اس کے قانون کو سمجھا گیا ہے. ورنہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے آپ کا ٹیکس نیٹ ورک اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اب چند لاکھ ہے, یہ فوراً کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے, اور قطرے. اور اس سے سب سے بڑی چیز جو معیشت کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ معیشت انسانی فیصلوں سے بالاتر ہو جاتی ہے, اور پورے معاشی نظام میں استحکام پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ہر شخص کو یہ پیغام مل جاتا ہے کہ اب خدا کے لگائے ہوئے ٹیکس سے زائد مجھ سے ایک پائی بھی نہیں لی جائے گی. اور تیسری چیز جس کی طرف توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ زمین کے خزانے تلاش کیجئے. زمین کے خزانے تلاش کرنے کے لیے علم, عقل چاہیے, اور آج کی دنیا بھی یہی بتا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس انوویشن ہے, آپ کے اندر جذبہ ایجاد ہے, آپ دنیا کو کوئی چیز بیچنے کے لیے بنا سکتے ہیں, تو ایک سیمسنگ کا آپ کے پاس موبائل آپ کی معیشت کو تبدیل کر سکتا ہے. یہ چیزیں ہدف ہونی چاہیے. باقی وقتی طور پر کوئی تدبیر کرنے کے لیے آپ کو کہیں قرض لینا پڑ گیا, کہیں آئی ایم ایف پاس گئے, وہ ظاہر ہے کہ وقتی تدبیریں ہیں, لیکن اصل میں یہ اہداف ہیں جو مذہب نے دیے ہیں, اسلام نے دیے ہیں, ان کا مطالعہ کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں تو ایک نئی دنیا معیشت میں اس سے پیدا کی جا سکتی ہے.
جاوید احمد خامدی صاحب, آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروگرام کے بارے میں آپ اپنی آرا کا اظہار کر سکتے ہیں.